وجل فرجه تاجیل ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے بار دیگر بلند تر صلوات
اللهم
صل علی محمد و آل محمد وجل فرجه سورہ فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علی محمد و آل محمد وجل فرجہم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وصولة الحیدریا والعصمة الفاطمیا والحلم الحسنیا والشجاعة الحسینیا والعبادة السجادیا والمآثر الباقریا والآثار الجعفریا والعلوم الکاظمیا والحجج الردویا وجود التقویا والنقابة النقویا والهیبة الاسکریا والغیبة الالہیا صلوات
اللہم
صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی ارسل رسوله بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون تمام حمد و ثنا ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے جو واحد و یکتا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں پروردگار عالم کا احسان ہے اس کا مقام شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو امام حسین علیہ السلام سے منسلک کیا
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ
اور اس نے ہمیں منتخب کیا ان لوگوں میں سے جو عزاداری امام حسین علیہ السلام میں شرکت کرنے والے ہیں اس عزاداری کا جزء ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس عزاداری کو خلوص کے ساتھ برپا کرنے کی خلوص کے ساتھ مجلس میں شرکت کرنے کی خلوص کے ساتھ پاکیزگی کے ساتھ حلال رزق کے ساتھ اس عزاداری میں تبرک بانٹنے کی اور اس عزاداری میں ایسے بیٹھنے کی توفیق دے کہ جب ہم یہاں سے اٹھیں تو امام حسین علیہ السلام کی فکر ہمارے دل اور دماغ کے اوپر حاکم ہو ہم ویسے ہی بن جائیں جیسے امام حسین علیہ السلام ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ویسے بن جائیں جیسے امام زمانہ کا ایک سچا سپاہی ہونا چاہیے ہم ویسے ہوں جیسے حر امام حسین کے لیے تھے حر کی طرح ہم امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے مددگار ہیں صل على
محمد
وآل محمد. وجل فرج. موضوع سخن جو کئی دنوں سے بیان ہو رہا ہے ان عشرہ مجالس کا اسلام اور کلچر, اور مختلف دنوں میں اسی آیت کی تلاوت کی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ وہ ہستی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ, تاکہ دین کا مکمل طور پر کمپلیٹلی اظہار ہو, دین مکمل طور پر امپلیمنٹ ہو, چاہے مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی گراں کیوں نہ لگے, کتنی ہی بری کیوں نہ لگے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے بھی اپنی بعثت کے آغاز کے بعد دوسرے لوگوں کو, کافروں کو, عیسائیوں کو, یہودیوں کو, دوسرے مذاہب کو اسلام کی دعوت دی تھی. اور اسی طرح سے ان سے پہلے کے نبیوں میں, جیسے حضرت سلیمان کا قصہ جو ملکہ سبا کو انہوں نے خط لکھا تھا, یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ, خدا یہ چاہتا ہے کہ جو بھی نبی بھیجے وہ دوسروں کو بھی اللہ کا پیغام پہنچائے. آج میں آپ کے سامنے اس سے پہلے کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج,
وہ ٹیکسٹ میسج جو قرآن کریم میں آیتوں کی شکل میں آیا کہ اللہ کے نبی نے دوسرے لوگوں کو کیا پیغام دیا, یہ بھی بیان کروں گی کہ اس پیغام میں تین اہم پوائنٹ تھے, ان تین پوائنٹس کا یہاں پر ذکر کرنا. اس سے پہلے کہ میں اس بات کو آگے بڑھاؤں, تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ اسلام کے وہ بنیادی دعوت کے نکات کیا ہیں, وہ پوائنٹس کیا ہیں جن کے اوپر دعوت دی گئی. اور دوسری چیز یہ کہ تھوڑا سا کلچر کے حوالے سے ذکر کروں گی, کہ کیونکہ پہلے دن کلچر کی تعریف کی تھی, اس کے بعد بہت کم کلچر کا ذکر کیا, اور ضروری ہے کہ یہاں پر ہم ساتھ ساتھ اس موضوع کو بھی ذکر کریں. کلچر کی تعریف بہت سادہ تعریف, بہت زیادہ جو ہے وہ تحقیقی تعریف نہیں ہے, بلکہ اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں, کسی جگہ پر جا کر دیکھیں, آپ کو اسی طرح سے نظر آئے گا کہ کچھ لوگوں کا رہنے سہنے کا انداز, ان کا کھانا, ان کا لباس, ان کا دین, ان کی لینگویج, ان کے طور طریقے کلچر کہلاتے ہیں. اچھا, دنیا میں اس وقت, پوری دنیا میں اور اس سے پہلے کہ اسلام آتا, بہت سارے کلچر رائج تھے. ہر جگہ پر, ایک ہی ملک میں ہو سکتا ہے کئی کلچر ہوں, ایک کلچر نہ ہو بلکہ کئی کلچر, دین ایک ہو اس کے باوجود کلچر مختلف ہوں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے مذہب مختلف ہوں لیکن ان کا کھانا ایک ہو, ان کا لباس ایک ہو, ان کے طور طریقے بھی ملتے جلتے. جب انسان ایک گروپ میں رہ رہا ہو تو وہاں پر ایک کلچر بن جاتا ہے. مثلا جیسے یہ جگہ, یہ ہال, بار بار اس جگہ کے لیے منہ سے مامبارگا ہی نکلتا ہے, پھر بعد دماغ کو اصلاح کروانی پڑتی ہے کہ یہ ہال جو ہے اس جگہ پر, یہ 10 دن کا جو آپ کا امام بارگا ہے, زیادہ آپ کبھی بھی میرے زبان سے اگر امام بارگا سنیں تو یہ سوچ لیجیے گا میری انٹینشن یہ کہ 10 دن کے لیے امام بارگا ہے, کیونکہ 10 دن آپ نے یہاں پر علم میں امام حسین حضرت عباس کو نصب کیا ہے. تو اس جگہ پر جو آپ نے یہ 10 دن کلچر دیکھا, ایک عزاداری امام حسین علیہ السلام کا, یہاں بچیاں آ رہی ہیں, بہت سادہ سی مثالیں دے رہی ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں آ جائے, یہاں پر بچیاں آ رہی ہیں, سب لوگ ایک انداز سے یہاں پر بیٹھ رہے مجلس میں, یہاں پر مکنے پہن کے یا اسکارف پہن کر سر ڈھانپ کر بچیاں آ رہی ہیں. جب بیٹھنی ہیں تو کوشش کرتے ہیں تمیز سے بیٹھیں, خاموش سے بیٹھیں, پھر ذکر ہو رہا ہے. یہ کلچر آپ ڈیولپ کر رہے ہیں, عزاداری کا کلچر. انسان کیونکہ فطرتاً, ہر انسان یہ پسند کرتا ہے, اور اس کی فطرت میں ہے کہ وہ, جسے کہتے ہیں ایسا حیوان ہے جو اجتماعی ہے, اکیلا نہیں رہنا چاہتا. کوئی بھی انسان فطرتاً اکیلا نہیں رہنا چاہتا, اور اگر کوئی ایسا ہو گیا جو اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتا ہے, اس کا مطلب ہے بیمار. انسان کے اندر گروپ میں سیکھنے کی زیادہ طاقت ہوتی ہے, یہی وجہ ہے کہ کلاس رومز بنائے جاتے ہیں, اسکولز بنائے جاتے ہیں, انسان کو اجتماع میں اور مختلف جگہ ایک ساتھ جو چیز سکھائی جاتی ہے وہ زیادہ اس کو سمجھ میں آتی ہے, چاہے وہ مجالس ہوں یا آپ کی
کوئی بھی تعلیم ہو، اسکول کی تعلیم ہو، کالج کی ہو، یونیورسٹی کی ہو، تو جہاں پر بھی انسان اجتماع میں بیٹھتا ہے سیکھتا ہے، اور کلچر انسان کو سکھا رہا ہوتا ہے، جہاں بھی انسان رہتا ہے وہ اس سے سیکھتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں پر گئے، آپ نے اس جگہ کو پہلے آپ آبزرو کرتے، دیکھتے یہاں پر کیا ہوتا ہے، کیا چیز بری سمجھی جاتی ہے، کیا چیز اچھی سمجھی جاتی ہے، اور یہ خود بخود اندر سے انسان سمجھ رہا ہوتا ہے، سیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے جیسے دیکھا یہاں پر یہ چیز بری سمجھی جاتی ہے، خود بخود آپ وہ کام نہیں کریں گے۔ ہماری پاکستانی قوم کہیں بھی جاتی ہے وہاں سے سیکھتی ہے۔ پاکستانی ویسے بدنام ہے کہ یہ لوگ صفائی کا خیال نہیں رکھتے، نظم و ضبط کا خیال نہیں رکھتے، لیکن اگر کوئی پاکستانی سنگاپور آ جائے، امریکہ چلا جائے، کسی ایسی جگہ پر چلا جائے جہاں پر صفائی کا کلچر ہے، جہاں پر سسٹم میں نظم و ضبط اور صفائی ہے، پتہ ہے کہ یہاں پر کچھ غلط کیا تو فائن لگ جائے گا، خود بخود سدھر جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے کلچر سے سیکھا ہے۔ اسی طرح سے اسلام نے اس چیز کو برا نہیں سمجھا کہ اگر کوئی بھی چیز اسلام کے پرنسپل میں آ رہی ہے اور کسی کلچر میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو برا نہیں کہا۔ مثال کے طور پر حتیٰ لباس کے لیے کوئی ایک چیز معین نہیں کی، کیوں نہیں کی؟ تاکہ ہر جگہ کے لوگ جس طرح سے جو کلچر دیکھیں اس میں اپنے آپ کو فٹ کر سکیں، بلکہ یہ کہا کہ اگر کوئی لباس لباس سے شہرت ہے، یعنی ایسا لباس ہے جس کو دیکھ کر انگلی اٹھائی جائے گی، جس کو لوگ مڑ مڑ کے دیکھیں گے، اس کو عجیب سا سمجھیں گے اور وہاں پر انسان اچھمبا بن جائے، تو وہ لباس اس جگہ پر نہ پہنا جائے۔ مثال کے طور پر اگر ایران میں آپ جائیں، وہاں پر کالی چادریں پہنی جاتی ہیں، اور نیچے کا اگر لباس دیکھیں تو شلواریں رنگ برنگی آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ پاکستان میں آپ کہیں پر بھی چلے جائیں، لال، پیلی، نیلی، جس رنگ کی شلوار پہن لیں وہ آپ کا کلچر ہے، جیسے بھی کپڑے پہن لیں۔ لیکن اگر کوئی شخص لال، پیلی، نیلی شلواریں پہن کر اور اسی لباس میں ایران میں گھومتا ہے، کوئی عورت ایسے پھرتی ہے، لوگ اسے دیکھتے ہیں کیونکہ وہاں کے لیے ایک عجیب سا لباس۔ اسی طرح اگر کوئی بھی انسان اپنا حلیہ ایسا بنا لے جس کو مڑ مڑ کے دیکھا جائے تو لباس سے شہرت ہو جائے گا۔ اب وہ کم کرے یا زیادہ کرے لباس کو، ایسا ہے۔ لیکن ہاں، اگر لباس میں کسی جگہ پر کسی کلچر میں اتنی کمی ہے کہ وہ اسلام کے پرنسپل کے مخالف ہے، یعنی اتنا کم کر دیا لباس کو کہ اسلام کے دائرے میں، جو میں نے پہلے دن آپ سے کہا تھا کہ حیا ہے، اخلاقیات ہے، اسلام کے مورلز کے خلاف ہے، اسی طرح سے سمپلسٹی کے خلاف ہے، اگر کوئی ایسا لباس ہے کسی کلچر میں، وہ انسان نہیں اپنا سکتا، یعنی جو دیندار ہے اس کو اس کلچر کی مخالفت کرنی پڑے گی۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں بھائی یہاں کے کلچر میں اسکرٹس ہیں، یہاں تو ایسے ہی کپڑے پہنے جاتے ہیں، اس لیے ہم بھی کلچر کو فالو کرتے ہوئے یہی پہنیں گے، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں۔ اور اگر کسی جگہ پر کلچر کی اتنی حکمرانی ہو، اتنی ڈومیننس ہو کلچر، مثال کے طور پر اسکولوں میں یہ قانون ہے، وہاں سسٹم میں سختی کی گئی ہے کہ اگر کوئی بچی اس حلیے میں اسکول میں نہیں آئے گی تو ہم اس کو نہیں رکھیں گے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ اب تو پڑھنا ہے اس اسکول میں، سنگاپور میں رہتے ہوئے اسکول بھی جانا ہے، اس لیے تو ایسی جانا ہوگا، ہماری 9-10 سال کی بچیاں اسی حلیے میں اگر کسی ملک میں اسکول جاتی ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے جہاں اسلام نے کہا کہ ہر جگہ کا پہناوا بہترین لباس ہے، وہاں اسلام نے بھی کہا، یعنی ہر جگہ کا پہناوا بہترین لباس ہے، اس سے مراد یہ کہ جہاں کہیں جائے انسان کو زمانے کے ساتھ اپنے لباس کو تھوڑا سا تبدیل کر لینا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ وہاں پر شلواریں کیسی پہنی جاتی ہیں، قمیضیں کیسی پہنی جاتی ہیں، لیکن اس میں پھر اسلامی حدود کا بھی خیال ضرور رکھنا ہے کہ ہمارا سر بھی کور ہو، ہاتھ بھی یہاں تک کور ہونے چاہیے، لباس تنگ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اسی کے مطابق آپ کو ڈھالنا ہوگا، اس کی ڈیزائننگ کو، اس کے طور طریقوں کو تبدیل کرنا ہوگا تاکہ وہاں پر آپ عجیب و غریب نہ لگے۔ جہاں اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ ہر علاقے کا لباس بہترین لباس ہے، وہاں اسلام نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی جگہ ایسی ہو، کوئی زمین کا قطعہ ایسا ہو، کوئی زمین کا حصہ ایسا ہو جہاں پر تم دین کے اوپر عمل نہیں کر سکتے، ملک ایسا ہے جہاں ہم دین کے اوپر عمل ہی نہیں کر سکتے، ناممکن ہے. فرض کریں گے کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے، ایسی جگہ ہو جاتی ہے، البتہ ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ شاید دنیا میں کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے، لیکن فرض کیجیے کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ہم نہیں کر سکتے، مثلا فرانس میں حجاب کے اوپر پابندی ہو گئی، تو ترکی میں حجاب کے اوپر پابندی ہے، بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پر قانون میں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی مسلمان وہاں رہتے ہوئے کرتے احتجاج کرتے ہیں، اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کیسی فریڈم ہے. اور پھر ابھی کچھ عرصے پہلے ترکی نے بھی اپنے اس قانون کی تبدیل کیا، قانون میں تبدیلی لے کر آیا. اچھا کچھ لوگوں نے قربانیاں دی، اچھا اسکول سے نکل جائیں گے، ٹھیک ہے نکل گئے، لیکن آوازیں اٹھاتے رہے. اب آواز اس آزادی کے لیے اٹھا رہے ہیں کہ ہمیں کیوں آزادی نہیں مل رہی، ہمیں کیوں فریڈم نہیں ہے کہ ہم اپنے دین کے اوپر عمل کر سکیں. تو اس طرح سے انہوں نے آوازیں اٹھا کے اپنے لیے اپنے رائٹس لیے. کوئی بھی جگہ میرا خیال سے ایسی نہیں ہے، اگر ہو جائے کہ جہاں واقع ناممکن ہو کہ ہم اسلام کے اصولوں پر نہیں چل سکتے، تو وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہے، زمین کے اس حصے کو چھوڑ دینا چاہیے، ہجرت کرنا واجب ہے. اچھا ایسے مقامات پر کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ کیا کریں، یہاں پر رزق ہے. رازق ایک ملک نہیں ہے، سنگاپوری رازق نہیں ہے، یہاں پر ہماری عقائد کی کمیات، ہمارا بلیو ہے کہ اللہ ہمارا رازق. جب ہم یہ کہتے ہیں خدا رازق، تو پھر جب ہم اللہ کی مرضی کے لیے اس کے حکم کے خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ وہاں بھی خدا ہمیں رزق دینے والا ہے. اس کی پسند کو چھوڑ دیں، اس کی مرضی کو چھوڑ دیں اور دنیا والوں کی بندوں کی مرضی پہ چلتے رہیں، اس کی غلامی کو چھوڑ دیں اور کافروں کی غلامی اختیار کریں کہ وہ جیسے ہم سے کہیں ہم لباس پہنیں ہم ویسا لباس پہنیں گے اور اس کی مرضی نہیں کریں گے، وہ جس طرح سے ہمیں کہیں کہ ہم زندگی گزاریں، کیونکہ ہم ایک کافر سے تنخواہ لے رہے ہیں، کیونکہ ہم اس کے امپلائی، کیونکہ ہم اس کے ہاں کام کر رہے ہیں، ہم اس کے نوکر ہیں، اس لیے ہم اس کی مرضی کے مطابق چلیں گے. ایسے میں ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، ایک مسلم کا فریضہ ہے کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ دے اور خدا پر بھروسہ رکھے، دوسری جگہ پر جہاں پر وہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے وہاں جا کر زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ اسے رزق دے گا، برکتیں عطا کرے گا. اچھا اب میں نے آپ سے جیسے کلچر کے کہا کہ بھئی یہ اسلام نے کسی ایک دو چیزوں کا نام نہیں بتایا بلکہ پرنسپلز ہیں جو اسلامی کلچر ہیں، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرض کریں ان ممالک میں جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، مثلا سنگاپور ہے اور دوسری جگہیں ہیں ایشیا میں بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جہاں پر اسلام نہیں ہے، لیکن جو خالصتاً اسلامی ممالک ہیں کیا وہاں پر اسلامی کلچر ہے؟ مثلا سعودی عربیہ میں اسلامی کلچر ہے، کیا ایران میں اسلامی کلچر ہے، کیا پاکستان میں، انڈیا میں اسلامی کلچر ہے، جو مسلمانوں کے خالصتاً ملک ہیں جہاں واقعاً مسلمان رہ رہے ہیں؟ اگر ہم کہیں شاید 100% کسی بھی جگہ پر اسلامی کلچر نہیں ہے، یقین سے اس بات کو کہا جا سکتا ہے 100% تو کسی بھی جگہ نہیں، حتیٰ ایران میں جہاں پر سسٹم اسلامی ہے، سسٹم شیعہ ہے، حاکم اسلامی ہے اور سارے ان کے لاؤز قانون جو کچھ نافذ ہوئے ہیں وہ شیعہ فقہ کے مطابق، وہاں پر بھی اسلامی کلچر آپ کو 100% نہیں نظر آتا. کیوں؟ کیونکہ وہاں کے لوگوں نے اس سسٹم کو اتنا زیادہ فالو نہیں کیا جتنا ان کے پاس اتنی بڑی نعمت تھی. ابھی بھی ہمیں اگر ہم کہیں کہ ہمیں سڑکوں پہ کیا پاکیزگی نظر آتی ہے ان کے اجتماعات میں، لیکن ان کے ہاں بڑی جگہوں کے اوپر آپ کو اسلامی کلچر نظر آئے گا، مثلا ان کے قانون میں آپ کو اسلامی کلچر نظر آئے گا، ان کے اداروں میں اسلامی کلچر نظر آئے گا، کسی دکان میں آپ کو شراب بکتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، کسی جگہ پر آپ کو حرام کھانا نہیں ملے گا، کوئی ایسا کسینو، کوئی ایسا کلب نظر نہیں آئے گا جہاں پر کھلم کھلا کوئی گناہ ہوگا. ہاں یہ کہ کیا اندر ہی اندر کچھ ہے، تو ہاں اندر ہی اندر ہر جگہ پہ جہاں انسان ہے، جہاں برائیاں ہیں وہاں چھپ کے سب کچھ ہر جگہ پر ہوتا ہے. مدینہ شاید ایران سے زیادہ برا ہے، مکہ شاید ایران سے زیادہ برا ہے، تو ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ اندر ہی اندر تو ہوتا ہے، لیکن اسلامی کلچر 100% حتیٰ ایران میں آپ کو نہیں ملنا، کسی اور جگہ پر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہاں اسلامی کلچر 100% ہے. اچھا پاکستان میں اسلام کی کچھ چیزیں کلچر میں اتنی رائج ہو گئی ہیں کہ جو حتیٰ اگر واجبات نہیں بھی ہیں تو بھی وہ ہمارے کلچر کا جز بن گئے, جس کا اگر ہم روٹس میں جا کے دیکھیں تو اسلام سے تعلق. مثلاً قربانی, پوری دنیا میں شاید قربانی اس طرح سے نہیں ہوتی جیسے پاکستان میں. عید قربان پہ تقریباً ہر شخص, چاہے وہ غریب ہو مڈل کلاس کا ہو, یہ سمجھتا ہے کہ قربانی کرنا تو ضروری ہے, اور یہ ایک ہمارے اسلامی کلچر کا ایک چیز ہے, ایک جز. اسی طرح سے نماز, جمعہ کی نماز, عید کی نماز, یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں جو پاکستان میں بھی ہیں اور دوسری جگہوں کے اوپر بھی. ان چیزوں سے کلچر پہچانا جاتا ہے, اسلامی کلچر کی یہ بہت بنیادی چیزیں. مثال کے طور پر خواتین کہتی ہیں بھائی یہ ملا لوگوں کو, یہ علماء کو حجاب کی کیوں اتنی فکر رہتی ہے, حجاب پہ کیوں اتنا بولتے ہیں. اور بہت مزیدار باتیں بھی ہوتی ہیں کہ ہر مجلس میں جو ہے وہ حجاب کا ٹاپک ضرور ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حجاب وہ ایسی چیز ہے جو آپ کے کلچر کی ایک بہت بڑی نشانی ہے, پہچان ہے آپ کی. عورت جب سڑک پہ نظر آتی ہے, بازار میں نظر آتی ہے, کسی اجتماع میں نظر آتی ہے, کہیں سے آتی جاتی نظر آتی ہے, اس کے لباس کو دیکھا جاتا ہے, اس کو دیکھا جاتا ہے, اور نہیں معلوم کہ وہ گھر کے اندر نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. آپ کلچر کو شو کرتے ہیں اس حجاب کے ذریعے سے کہ ہم نے اسلامی کلچر کو اپنایا ہوا ہے. گھروں کے اندر کوئی شراب پی رہا ہے نہیں پی رہا نہیں معلوم, لیکن وہ چیز جو آپ کی باہر نکل کے آتی ہے وہ حجاب ہے. اور نمازیں, اجتماعی نمازیں, جماعت کی نمازیں, عزاداری ایک اجتماعی عمل ہے کلچر کا, شیعہ کلچر کا ایک اجتماعی عمل ہے جس میں گھر سے باہر نکلنا چاہیے. بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم اب گھر میں بیٹھ کے, کیونکہ ظاہر نیاز دور ہے, وسائل بڑھ گئے ہیں, انٹرنیٹ ہے, گھر میں بیٹھ کے سن لیتے ہیں اکیلے مجلس. بہت ساری مجلسیں سن لیں آپ, چار پانچ مجلسیں ایک دن میں انٹرنیٹ پہ سن لیں, اور دس دن گھر سے باہر نہ نکلے, دو مہینے گھر سے باہر نہ نکلے, تو کیا عزاداری کا حق ادا ہو گیا؟ اکیلے بیٹھ کے رو بھی لیے تو عزاداری ہو گئی. اس جگہ پر بہت عجیب عجیب سی باتیں بھی ہوتی کہ مجلس میں جاتے ہیں لوگ ہوتے ہیں, گائیاں بھی کرتی ہیں عورتیں, غیبت بھی کرتی ہیں, تو مجلس میں جانے کا کیا فائدہ, اکیلے بیٹھ کے ہم مجلس سن لیں. اس قسم کی بھی باتیں لوگ کرتے ہیں اور گھروں میں بیٹھ کے اکیلے مجلس سن لیتے ہیں. کہ آپ نے کوئی اجتماع نہیں کیا, کوئی گیدرنگ نہیں کی, آپ نے عزاداری کو زندہ نہیں کیا, گھر سے باہر نکل کے ایک جگہ جمع ہو کر, جیسے نماز جماعت ہوتی ہے, مسجد ہوتی ہے, وہ سینٹر ہوتا ہے جو اسلامک سینٹر ہے. اور یہ صرف ہم نے نہیں بنایا, یہ آپ کے سنگاپور میں جب ہم وہاں سے یہاں تک آتے ہیں, گھر سے یہاں تک, راستے میں کتنے ہمیں مختلف مذاہب کے معبد نظر آتے ہیں جہاں پر وہ عبادت کرتے ہیں, چاہے وہ خالی پڑے رہیں, وہ بنائے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ ان کے کلچر کی نشانی, کلچر کو شو کرنا اور بنانا ضروری ہے. عزاداری امام حسین میں گھروں سے باہر نکلنا لازمی ہے. اور دنیا میں سب سے بڑا اجتماع اربعین پہ, چہلم پہ, امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں ہوتا ہے, اس سے بڑا کوئی اجتماع نہیں ہے.
محمد و آل محمد اجل فرجہم.
ان چیزوں سے اسلام زندہ ہے, اس میں جتنا آپ شرکت کریں گے اتنا آپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا. اور باہر نکلتے جائیں تو بچے کچھ نہیں سیکھیں گے. جو بچے ان گھروں میں پلتے ہیں جن کے ماں باپ ان کو مجلسوں میں نہیں لے کے جاتے, جن کے والدین انہیں مجلس میں نہیں بٹھاتے, نہیں سناتے ہیں, آہستہ آہستہ ان کا دین سے تعلق ختم ہو جاتا. لیکن جن بچوں کے والدین ان کو مجالس میں لے کے جاتے ہیں, مساجد میں لے کے جاتے ہیں, نماز میں لے کے جاتے ہیں, ان کو خطبے سنواتے ہیں, ان کو مجالس میں بیٹھنا سکھاتے ہیں, مسلسل پریکٹس میں ہوتے ہیں دینی اعمال کے, جس کا تعلق اجتماع سے بھی ہے, اور خصوصاً ان ساری عبادات میں, ان سارے کاموں میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے حج کی عبادت, زیارت کی عبادت. اور ان ساری زیارتوں میں حج, بہت سارے لوگ 40 دن کی پریکٹس سے جو حج کی عبادت میں ہوتے ہیں تبدیل ہو جاتے, بدل جاتے. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے, مقررن میں کتنے لوگوں کی زندگی کی تبدیلی کی وجہ حج سن چکی ہوں. جب وہ اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں اور حج کے لیے جاتے ہیں, 40 دن تک مسلسل ایک دینی ماحول میں رہتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, مسلسل زیارت کا ان کا عمل ہوتا ہے, تو ان کو پتہ چلتا ہے ہم کون ہیں, ہماری حقیقت کیا ہے, ہماری حیثیت کیا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے, ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. اور پھر ایک دم سے ان کے اندر تبدیلی آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں رکھی اسی لیے تاکہ ہم خدا اندے مطال سے قریب ہوں اور اپنے بارے میں سوچیں. امام حسین علیہ السلام کی یہ عزاداری ہے جس کے لیے
محمد علی محمد علی محمد علی محمد علی محمد علی فرجہم،
جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں ناری بھی آتا ہے تو نوری بن جاتا ہے، گناہگار آتا ہے جہنم ہی آتا ہے، لیکن کیونکہ فرش عذاب پر بیٹھتا ہے، امام حسین کا ذکر سنتا ہے، اسلام کی تعلیمات سنتا ہے، زندگی میں اس کی تبدیلی آ جاتی ہے، دل منقلب ہو جاتا ہے یہاں آنے کی وجہ سے. اس لیے کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ اگر ہم اکیلے میں کوئی کام کر لیں گے تو ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے گی، ہم انٹرنیٹ پر مجلس سن لیں گے تو عزاداری ہو گئی. یہاں آپ کو عزاداری کا کلچر ڈیولپ کرنا چاہیے، یہاں آپ کو امام بارگاہ بنانا چاہیے، یہاں مسجد بنانا چاہیے، یہاں آپ کو جماعت کی نماز کروانی چاہیے. اگر ابھی آپ کے پاس کوئی امام بارگاہ نہیں ہے، کوئی سینٹر نہیں ہے، کسی گھر میں نماز جماعت کا اہتمام کر لیں تاکہ بچوں کو نماز سے عشق ہو، محبت ہو. کچھ نہ کچھ کر کے آپ کو ایسا اپنے بچوں کو سوشلائز کرنا ہوگا اسلامی کلچر کے حوالے سے کہ بچے آگے بڑھیں، پیچھے ہٹنے والے نہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے. درود بھیجے گا محمد علی
محمد محمد وجل فرجہم.
اچھا، کلچر کا اثر انسان میں بہت زیادہ ہے، اور یہ جو اکثر آپ نے بعض جگہوں پر اپنے بچوں کو کبھی کچھ کہا اور بچوں نے جواب یہ دیا کہ سب یہ کر رہے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کلچر سے متاثر ہوتا. انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ سب لوگ وہ کام کر رہے ہیں، اکثریت کوئی کام کر رہی تو خود بخود کرنے لگتی. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اسلامی کلچر لوگوں کو دیں، اسلامی کلچر، اسلامی سسٹم بنائیں اپنے ممالک میں، اپنی دنیا میں. سب پردہ کریں تو پردہ کرنا آسان ہو جائے گا، سب امام حسین کا ماتم کریں تو یہ فرش عزا، یہ ذکر حسین آسان ہو جائے گی، عام ہو جائے. عام ہو جائے تو پھر سوالات نہیں اٹھتے، کیونکہ سب وہ کام کر رہے ہوتے. اسی طرح اگر کوئی کام سب کرنے لگیں تو لوگ اس کو صحیح اور جائز سمجھنے لگتے، چاہے وہ کام غلط ہو. ٹھیک ہے نا، عربوں سے پہلے بھی جو اتنا بت پرستی کے کلچر کو خدا نے قرآن میں ہائی لائٹ کیا. کیوں؟ کیونکہ سب بتوں کی پوجا کر رہے تھے، سب یہی کام کر رہے تھے. اب ایک نبی آ جاتا ہے جو بتوں کی مخالفت کرتا ہے، حضرت ابراہیم آ گئے. ابراہیم نے کس چیز کی مخالفت کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کی مخالفت کی جس کے پیچھے سب لگے ہوئے، پوری قوم لگی ہوئی ہے، کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بت کے خلاف کوئی ایک جملہ بھی سن سکے. ساری قوم، ان کے فور فادرز یہی کرتے آئے، اب سمجھتے ہیں یہی صحیح، لیکن سب غلط کر رہے ہیں. اس لیے یہ بھی اصول ذہن میں رکھیں، بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے بڑے تو سمجھتے ہیں، کبھی بھی کسی چیز کو صحیح کہنے کے لیے یہ دلیل نہ دیں کہ سب یہی کر رہے ہیں، کیونکہ بہت دفعہ بہت بڑی بڑی غلطیاں سب کر رہے ہوتے ہیں. ہمیشہ سوچئے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. جو سب کر رہے ہیں وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا، ضروری نہیں ہے کہ صحیح ہو. بہت سی دفعہ، کیونکہ قرآن کریم کی تعلیمات یہی ہیں، بتایا کہ جو لوگ جواب دیتے ہیں وہ یہ کہ ہمارے آباء اجداد بھی یہی کرتے تھے. یہ جہالت کا جواب، یہ جاہلانہ جواب ہے کہ آباء اجداد یہی کرتے تھے اور سب یہی کرتے. ہر عمل میں انسان کو اپنے عقل سے سوچنا چاہیے اور اس کے پاس دین کی کوئی دلیل ہونی چاہیے کہ صحیح ہے یا غلط ہے. سب کا کرنا حجت نہیں ہے. مثال کے طور پر بہت سارے ایسے کام ہیں جو سب کر رہے ہیں، جیسے سب بے پردہ پھر رہے. کسی شادی میں جاتے ہیں، شادی میں گئے، مسلمانوں کی شادی ہے، شیعوں کی شادی ہے، سادات کی شادی ہے، اور یہ کتنی ساری چیزیں پلس ہو، مسلمان بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، سید بھی ہیں. اب تو پاکیزگی کے لیے اتنی ساری اسناد مل گئی ہیں، پاکیزہ ہے، اسلام بھی ان کے پاس، شیعت بھی ہے، سید بھی ہیں، شادی ان کے گھر کی ہے، لیکن جب جائیں تو اس میں منظر ایسا ہو کہ سب بے پردہ ہو، خواتین ساری بے پردہ، ایک با پردہ عورت اگر آ جائے اور کوئی اس سے کہے کہ تم بھی پردہ اتار دو، سب نے تو اتارا ہوا ہے، اور وہ یہ کہے کہ اچھا ہاں سب نے اتارا تو میں بھی اتار دیتا، یہ غلط ہے. مسلمان ایک اچھا انسان وہ ہونا چاہیے جو اتنا آزاد ہو، اتنا آزاد ہو کہ وہ ان چیزوں کی قید میں نہ ہو کہ سب کیا کر رہے ہیں. قید ہے یہ، جہاں ہم گئے ہیں وہاں ہم دیکھیں کہ اچھا یہاں کے لوگ، چاہے وہ غلط ہیں، اس طرح کریں ہم بھی ویسے ہو جائیں. اب مزے مزے میں مثلاً کوئی یہاں پہ رہ رہے ہیں، یہاں بہت سارے دین ہیں, بہت سارے ریلیجن, اور سوچے چلو آج میں سکھوں کے ساتھ جا کے عبادت کر لیتا ہوں, آج میں جا کے یہاں پر کرسچنز کے ساتھ عبادت کر لیتا ہوں, کل فلاں جگہ جا کے اس کے ساتھ عبادت کر لیتا ہوں. روز اپنے دین کی پریکٹسز تبدیل کرتا رہے, ایسا نہیں ہو سکتا. دین کھیل نہیں ہے, کسی بھی کلچر میں اس طرح سے گھلنا ملنا صحیح نہیں ہے. بلکہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ میری کیا ویوز ہیں, میری کیا بلیوز ہیں, میرا کیا اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری رکھی ہے, کیا عبادت کا طریقہ بتایا, مجھے وہی کرنا ہے. لیکن اثر ہے اس چیز کا, اس چیز کا بہت اثر ہے. انسان دیکھتا ہے کہ سب کیا کرے, خصوصاً جب بندہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے, انسان چھوٹی عمر کا ہوتا ہے, تو اس کے دماغ میں کیونکہ اللہ کا تصور اتنا مضبوط نہیں ہوتا, وہ یہ چاہتا ہے کہ جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں نا اچھی نگاہ سے دیکھیں. کچھ لوگوں نے بہت واضح طور پر مجھ سے کہا میں یہ چاہتی ہوں میں جہاں جاؤں لوگ مجھے اچھی نظر سے دیکھیں. اب وہ جو جس چیز کو اچھا سمجھ رہے ہیں میں وہ کرنے لگوں. کل ہی میں مثال دے رہی تھی, اور یہ میں بہت زیادہ دیتی ہوں کیونکہ مجھے اس کو دیکھ کر بہت غصہ آتا ہے, تاکہ اگر کوئی ہمارے درمیان میں ہے میرے سامنے یہ حرکت نہ کرے. کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خواتین, پاکستان کی بات ہے, ظاہر ہے پاکستان میں پردہ کرنا کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے, وہاں پر بھی ہوتا ہے اگر کسی نے میری شکل دیکھ لی تو وہ دور سے آ رہی ہوں گی خاتون, مجھے دیکھ کے دوپٹہ اوڑھ لے گی, دل اندر سے بہت کڑتا ہے کہ آپ کو خدا کا خوف نہیں ہے, میرا خوف, مجھے تو یہ بات پسند نہیں. اللہ کے خوف سے کوئی حجاب نہ کرے, اور میرے لیے کہ میں اسے اچھا سمجھوں تھوڑی دیر کے لیے پردہ کر لوں. اس طرح کی چیزیں اگر ہیں بہت بری, اگر انسان ایسا ہو جائے کہ وہ اپنی پھپھی کی قید میں ہے, شوہر اپنی بیوی کو قید کیے ہوئے, بیوی اپنے شوہر کی قید میں کہ اس کو کیا پسند ہے, پھر انسان منافق ایسے ہی ہوتا ہے جو ہر دفعہ اپنے کاموں کو تبدیل کر رہا ہوں. میرے شوہر کو وہ بات پسند ہے جو اللہ کو پسند نہیں, لیکن میں شوہر کو خوش کرنے کے لیے کام کر لیتی ہوں جو اللہ کو پسند نہیں, اس کی خاطر پردہ اتار دوں. کہ شوہر کی حکمرانی, خواہش کی حکمرانی, کبھی دادا کو خوش کرنا ہے, کبھی ساس کو خوش کرنا ہے, کبھی اس سوسائٹی کو خوش کرنا ہے, فرینڈس کا سرکل ہے اس کو خوش کرنا ہے, اس کے لیے ہم ویسے بن جائیں. پھر مثلا کسی اور جگہ پر گئے, وہاں دیکھا وہ لوگ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں, اب ان کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو بدلتے رہے. دیکھیے اگر انسان ایک ہستی کو خوش کر, صرف خدا کو خوش کرنا سوچ لے کہ مجھے صرف اللہ کو خوش کرنا ہے, پھر دیکھیں کتنی آزادی.
اللہم صلی علی محمد و آلی محمد وجل فرجہم.
اچھا یہ جو فینومینا ہے نفاق کا, کہ اندر سے کچھ ہے باہر سے کچھ ہے, یہ اس وقت سوسائٹی کے اوپر حاکم. لوگ دل سے کچھ سوچتے ہیں, ظاہر کچھ اور کرتے ہیں. یہ جھوٹ جو ہے اس سوسائٹی پہ حاکم, چاہے وہ صریحاً بول رہے ہو یا چھپا چھپا کے بول رہے ہو, عمل میں کر رہے ہو. انسان اس طرح کا اگر ہے اللہ کو پسند نہیں. آپ نے ایک دفعہ جب اپنے عقائد کو صحیح کیا, دل سے کسی بات کو سمجھ لیا, اللہ کی غلامی اختیار کر لی, کل جو بات ہوئی تھی وہ آزادی اور غلامی کے اوپر, بس پھر خدا کے غلام بن جائے. اگر ہم ایسے ہو گئے تو ہماری زندگی آسان, بہت آسان ہے. دل کا سکون ہے, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ رہو کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اور اس میں جو ہے بس کا بھی ایک لفظ ہے, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, بس صرف اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا اگر بندے بن جائے خدا, پھر کسی اور چیز سے آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. اور یہ جو بندگی ہے صرف خدا کی بندگی, یہ اسلام کے اصولوں میں سے, صرف خدا کی بندگی. جو خط میں نے آپ سے کہا, جو ٹیکسٹ میسج رسول اللہ کا, اس کی ایک تین پوائنٹس بتانے مجھے آج. اس میں پہلا نقطہ یہ, پہلا پوائنٹ یہ کہ اللہ کی صرف ایک خدا کی عبادت کرو, یعنی باقیوں کو چھوڑ دو, لا الہ الا اللہ. دوسرا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. اب یہ جو شرک کا لفظ ہے, خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرنا, اس کی بہت زیادہ تفصیلات کہ عبادت میں بھی شریک نہ کرو, ریاکاری نہ کرو, صرف اللہ کے لیے عبادت کرو. خدا کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھ, کسی اور کو دکھانے کے لیے نماز نہ پڑھیں, صرف اللہ کی خاطر حجاب کریں, کسی اور کی خاطر حجاب نہ کریں. اور تیسری چیز یہ کہ تم میں سے کوئی کسی اور کو اپنا غلام نہ بنائے, یعنی کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے اوپر حکمران نہ بن جائے، اس کو اپنا غلام نہ بنائے، اور یہ نہ چاہے کہ یہ میری مرضی سے چلے. اگر انسان کے اندر یہ چیز ہے تو یہ اسلام کے خلاف ہے. اسلام کے تین بنیادی نکات میں سے دوسرے انسان کو آزاد کر دو، اس کو غلام نہ بناؤ. ہمارے اگر چھوٹے علاقوں میں آ جائیں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے بعض جاتے ہو ایسے علاقوں میں جہاں کہیں کسی کے پاس تھوڑی سی طاقت آتی ہے، قدرت آتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، پہلا کام اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ظالم بنتا ہے، دوسروں کو اپنا غلام بناتا ہے، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. یہ انسان کی برائیوں میں سے ایک برائی. اسلام نے سب سے زیادہ اس کی مخالفت کی، حتیٰ رسول اللہ نے اور آئمہ علیہ السلام نے اب چند ایک واقعات کے ذریعے
محمد و آل محمد وجل فرجہ
اس کو پسند نہیں کیا اور اپنے عمل سے ظاہر کی، جسے ہم بعض اوقات پروٹوکولز کا بھی نام دے دیتے ہیں. حضرت علی علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے، ان کے ساتھ ان کے ساتھی کچھ چل رہے تھے اصحاب، اصحاب نے احتراماً اپنی سواریوں کو چھوڑ دیا، گھوڑوں سے زمین کے اوپر آ گئے اور ان کی لگام پکڑ لی. حضرت علی سوار ہے، مولا نے فوراً ان لوگوں کو متوجہ کیا، ان کو منع کیا کہ یہ کام نہیں کرو، اور امام نے کہا کہ تم سب اپنی سواریوں کے اوپر سوار ہو جاؤ کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ لوگ میرے ساتھ اس طرح سے چلیں. حضرت علی پسند نہیں کرتے کہ اگر وہ امیر المومنین ہیں، امام ہیں، تو لوگ ان کا اس طریقے سے احترام کریں. یا ایک شخص آیا، اس نے بہت سارے القابات لگا کے امیر المومنین کو مخاطب کیا، جیسے آج بھی بعض لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، قبلہ و کعبہ اور حجت الاسلام اور آیت اللہ جناب علی آقا فلانا، دس لفظ لگائیں گے اس کے بعد نام لیں. مولا نے غضبناک ہو کر کہا، یہ دونوں جگہیں وہاں ہیں جہاں حضرت علی ناراض ہو رہے ہیں، حضرت علی نے کہا کہ مجھ سے سادگی سے بات کرو. سادگی پسند ہے، اسلام کا کلچر ہے سادگی، یہ بناوٹ اسلام کا کلچر نہیں ہے. اسلام میں حد سے زیادہ احترام اپنی جگہ پر ہے، تقدس اپنی جگہ پر ہے، لیکن احترام کے بھی جو وہ خاص انداز ہوتے ہیں جو ہمارے یہاں بعض اوقات برصغیر میں نظر آتے ہیں، ہندو پاک میں نظر آتے ہیں، پاکستان انڈیا میں نظر آتے ہیں، وہ اسلام کا کلچر نہیں. حضرت علی نے کہا مجھ سے سادگی سے بات کرو اور یہ اتنے سارے القابات نہیں لیا کرو، امیر المومنین کہو اور گفتگو کرو. بس امیر المومنین، کیونکہ وہ حضرت علی علیہ السلام کا حق تھا کہ ان کو کہا جائے امیر المومنین. لیکن اگر کوئی شخص نفس پرست ہو، خود پرست ہو، تو اپنی تعریف کو سن کر خوش ہو جاتا. مولا نے کہا مجھے اپنی تعریف سن کر خوشی محسوس نہیں ہوتی، اور امام نے قسم کھا کر کہا، خدا کی قسم مجھے اپنی تعریف سن کر خوشی نہیں ہوتی. جبکہ علی کی تعریف کرنا، حمد و ثنا کرنا، علی کا ذکر کرنا، مولا کائنات کے فضائل بیان کرنا عین عبادت ہے.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
نعرے حیدری
یا علی،
نعرے صلوات.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم.
مولا نے اس شخص کی مذمت کی، اور اسی طرح ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس، نبی اکرم خود اتنے نرم ملائم رحم دل انسان تھے جو بہت اچھے طریقے سے لوگوں سے بات چیت کرتے تھے، اور اسلام یہ پسند نہیں کرتا کہ انسان کی شخصیت ایسی ہو، پرسنالٹی ایسی ہو کہ لوگ اس سے خائف ہوں، ڈرنے لگیں. ایسا روب اور دبدبہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم کے فضائل میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب مدینہ میں مسجد نبوی میں رسول اللہ کبھی لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوتے تھے اور کوئی نیا شخص آتا تھا، تو وہ یہ سوال کرتا تھا کہ کون سے ہے محمد. ابھی تو ہم یہ سوچتے ہیں اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو لیڈر ہے، وہ علیحدہ سے نظر آئے گا، پتہ چل جائے گا ہاں یہ وہ ہے جو سب سے مختلف. اتنا سادہ ہونا رسول اللہ کی زندگی میں، اور ایسا ہی پسند کرتے ہیں کہ عام لوگوں میں انسان گھل مل جائے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو عام لوگوں کے درمیان زندگی گزارا ہو، انہی کی طرح لگتا. نبی اکرم خود نہیں ڈرا رہے، اور اگر ایک شخص آ جاتا ہے جو ان سے اتنا ڈر رہا ہے کہ بات نہیں کر پا رہا، ہاتھ اس کے کانپ رہے ہیں، اور ان کے احترام اور ان کے روب کی وجہ سے اس کا دل خوف زدہ ہے، تو رسول اللہ اس کو اپنے سینے سے لگا رہے اور اس سے کہتے ہیں کہ تم مجھ سے مرعوب نہیں ہو، میں اس عورت کا بیٹا ہوں جو اپنے ہاتھوں سے بکری کا دودھ دھویا کرتی تھی، میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ اب یہ جو کبھی رسول نے اس طرح سے کہا، اس وجہ سے کہ رسول اللہ چاہتے ہیں کہ سب لوگوں کے درمیان گھل مل جائیں، لوگوں کے درمیان رہ کر زندگی گزارے اور کوئی ان سے خوف زدہ نہ ہو۔ امیر المومنین کی ایک روایت ہے جس میں مولا نے کہا کہ کوئی قوم، کوئی سوسائٹی، کوئی کلچر اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے طاقتور لوگ، جو پاورفل لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، جن کے پاس زیادہ اختیارات ہیں، ایسے نہ ہوں کہ ان کے ساتھ کمزور لوگ جن کے اندر طاقت نہیں ہے، جن کے پاس پیسہ کم ہے، جن کے پاس اچھی پوسٹ نہیں ہے، ان سے جب بات کریں تو خوف ان کے دل میں نہ ہو اور وہ بلا جھجک اپنی بات کو ان کے ساتھ بیان کر سکیں، ان کے سامنے رکھ سکیں۔ اگر کوئی سوسائٹی ایسی ہے تو وہ ترقی کرے گی اور اللہ کے نزدیک وہ سرخ رو ہوگی، لیکن اگر کوئی سوسائٹی ایسی ہے جس میں کہہ دیا جائے ہاں یہ وڈیرے ہیں، یہ چودھری ہیں، یہ فلان طبقے کے لوگ ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں، ان کے سامنے جانا تو ذرا ایسے جانا، بات نہیں کرنا، چھپا چھپا کے بات کرنا، یہ والی بات نہ کر دینا، وہ والی بات نہ کر دینا، یہ نہیں کہنا، اس شخص کے بیچ میں اس کے تھرو فلاں بات اس تک پہنچانا، اگر کوئی ایسا ہے معاشرہ، تو مولا نے کہا یہ کبھی بھی اللہ کی نزدیک پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنی اسلامی اگر سوسائٹی بنانی ہے، اسلامی کلچر ڈیولپ کرنا ہے، تو ان بنیادوں کو بہت باریکیوں کے ساتھ دیکھنا ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام کا طاقت کا دور 4 سال کا تھا، باقی تو امام کے وہ دور گزرا ہے جو ان کی حق غصب ہو گیا تھا، کمزوری کا دور تھا، بظاہر کمزوری کا دور، اور جو پاور کا دور تھا 4 سال چند مہینے کا دور، اس میں امام نے مالک اشتر کو ایک خط لکھا تھا جو مصر کے گورنر تھے، اور امام نے پہلے سے یہ تیاری کروائی تھی، تربیت جو ہوتی ہے وہ پہلے سے ہوتی، ایسا نہیں ہوتا پہلے میرا مقرر کیا ہوا شخص غلطی کر جائے پھر میں اس سے کہوں تم نے کیوں کیا، پہلے سے میں اس کو ایسی تعلیم دوں، ٹرین کروں تاکہ وہ غلطی نہ کرے۔ جیسا کہ کل میں نے ایک حدیث سنائی تھی، مولا نے کہا پہلے سے حوادث کو سوچ لو، ان کی پہلے سے ان کے بارے میں کوئی حل تلاش کر کے رکھو، ایسا نہ ہو کہ مصیبت آ جائے، مصیبت آنے کے بعد پھر حل نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ٹائم ختم ہونے لگتا ہے آپ لوگوں کی بھی جو ہے وہ دماغ کی بیٹری جو ہے اسی ٹائم کے اوپر لگتا ہے فکس ہوئی ہوئی ہے۔ میں بس ختم کرنے والی ہوں، یا آخری بات ضرور بھیجے گا،
صلی اللہ محمد و آل محمد وجل فرجہم۔
آخری نقطہ ہے، اس کے بعد مصائب کی طرف آؤں گی۔ امام نے کہا یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں اختیار مل گیا، اب تمہارے پاس پاور آ گئی ہے، تم کچھ کر سکتے ہو، تو کمزور لوگوں کے اوپر ظلم اور ستم کرنا شروع کر۔ امام نے پہلے سے بتا دیا تم سے اوپر میں اور میرے اوپر خدا، اگر کوئی حضرت علی کے دور میں غلطی کرے گا تو علی اس کو سزا دیں گے، اگر علی کے پاس اختیار ہے۔ اسی لیے اسلامی حکومت اہل بیت کا حق بتایا گیا، آئمہ کا حق تھا کہ ان کو حکومت کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا تھا، اور اب تک کسی بھی امام نے سوائے مولا علی کے اور امام حسن کی، حضرت علی کی دور حکومت 4 سال چند مہینے، امام حسن کی 6 مہینے، ہم اس وقت کے انتظار میں جب ہمارے پاس وہ والا سسٹم آ جائے جس سسٹم کے تحت، جس حکومت کے تحت ہمیں اسلامی کلچر ملے۔ اب تک نہیں مل رہا اسلامی کلچر، ہر شخص اپنی مرضی سے پوری کوشش کرتا ہے، فردن فردن سب کوشش کر رہے ہیں، جو بھی کوشش کرنا چاہتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ کرے ہمیں وہ دن دیکھنا نصیب ہو جب کسی اسکول میں 10 سال کی بچی بے پردہ جائے اور اس سے کہا جائے تو پردہ کر کے کیوں نہیں آئی۔ ایران میں ایسا ہو رہا ہے کہ مقدہ ان کا یونیفارم کا حصہ ہے، لیکن انہوں نے ایک سسٹم میں تو کچھ چیزیں رائج کی ہیں، لیکن دماغ کے سسٹم میں بھی وہ سب کچھ فیڈ کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے، جبکہ وہاں پر بہت سارا الحمدللہ ابلاغ کا ذریعہ ہے، کتابیں ہیں، مبلغین ہیں، مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، جو دین پہنچا رہے ہیں، لیکن ویسٹرن کلچر اتنی جگہ سے ان کے دماغ کے اوپر آتا ہے، ڈش اینٹینا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، مختلف جگہوں سے، تو وہ ان کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے، وہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ اور کیوں؟ کیونکہ انسان کے اندر بھی گناہ کی خواہش ہے، لذت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس وجہ سے وہاں یہ مصیبت۔ کہ وہ اگر اسکارف پہن بھی رہی ہیں تو بہت سارے لوگ غلط طریقے سے اسکارف پہنتے ہیں، چادر اوڑھ بھی رہے ہیں تو بہت ساری خواتین غلط طریقے سے چادر اوڑھ رہی ہیں، پورا حجاب نہیں کرتی۔ جب تک اندر سے انسان تبدیل نہیں ہوگا باہر سے بھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اندرونی تبدیلی کی زیادہ ضرورت ہے، سسٹم کی بھی ضرورت ہے، حکومت کی بھی ضرورت ہے۔ اس پر شہزادپر اور امام حسین کے ذکر میں ایک بڑی دعا، جو لوگ زیارت عاشورہ پڑھتے پہلے سے ان کے ذہنوں میں ایک اہم ترین دعا کہ تین دفعہ آپ کہتے ہیں امام آئیں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے ان کے ساتھیوں میں سے، ان کے ناصرین میں سے قرار دے، ان کے ساتھ میں خون حسین کا انتقام دے۔ کیونکہ وہ کام جو حسین نے شروع کیا تھا، اس کی بنیاد امام حسین نے رکھی تھی، اس کام کو پورا کرنے والے امام حسین کے فرزند امام زمانہ، ایک وہ قتال تھی
محمد و
ایک وہ جنگ تھی اور ایک وہ جنگ ہوگی جو امام حسین کے بیٹے زمانے کے امام لڑیں گے۔ خواتین گرامی، یہ ذکر اس ہستی کا ذکر ہے جس نے اللہ کو یاد کیا۔ ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد، ہم بھی حسین کو یاد کر رہے ہیں کیونکہ حسین نے خدا کو یاد کیا تھا، اور یاد کے لیے علماء اور عرفاء یہ کہتے ہیں کہ یاد زبان سے بھی ہوتی ہے، یاد دل سے بھی ہوتی ہے، یاد عمل سے بھی ہوتی ہے۔ عمل سے انسان یاد کرتا ہے اور کسی ہستی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ہاں یہ خدا کو یاد کرنے والی ہے، تو امام حسین علیہ السلام کی ہستی ہے جس نے اللہ کی یاد میں ہر چیز کو قربان کر دیا۔ بہت دنوں سے آپ لوگ، آج چھٹا دن ہے، ذکر امام حسین کو سن رہے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے جس نے ایک دن میں ساری قربانیاں دی تھیں۔ خدا کی قسم ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہم ایک دن پہ بیٹھ کے سب کی مصیبت کا صرف ذکر کریں، دہرائیں۔ اور امام حسین نے ایک دن میں، وہ بھی پورا دن نہیں ہے، وہ دن ہے جس میں چند گھنٹے، مغرب سے پہلے تک کا عصر کا وقت، جب تک امام حسین علیہ السلام نے سب کے جنازے اٹھائے، سب کے اوپر گریا کیا، سب کے جنازے خیموں تک لے کر آئے۔ عزاداران امام، آج اس بچے کا ذکر ہے جو صرف 6 مہینے کا، کربلا میں بہت سارے مجاہدین جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، لیکن آج وہ بچہ اس مجلس میں ذکر کیا جائے گا اس کا، جس کی صرف 6 مہینے کا سن ہے، لیکن یہ کربلا کا سب سے عظیم مجاہد ہے۔ عمر کم ہے لیکن سب سے بڑا مجاہد، جس کے سینے کے اوپر سپر نہیں، جس کے ہاتھ میں تلوار نہیں، لیکن اگر علی اصغر کربلا میں نہ ہوتے تو کربلا مکمل نہ ہوتی۔ ہمارا سلام ہو اس بی بی ام رباب پر۔ ذرا سا تصور کیجئے کہ جب قافلہ مدینے سے چلا تھا تو بی بی ام رباب اس بچے کو کتنا بڑا لے کر آئی۔ 5 مہینے امام کا قیام مکہ میں رہا تھا، چند دنوں کے ہوں گے علی اصغر جب مدینہ سے قافلہ روانہ ہوا تھا، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ شہادت کی خبر نہ ہو، شہادت کی خبر بھی سن چکی تھی۔ بی بی ام رباب مدینہ سے چلتے وقت تیار تھی کہ 6 مہینے کا بچہ قربان ہو جائے گا۔ روایت کہتی ہے کہ جب امام حسین نے صدائے استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ایک صدائے استغاثہ نہیں تھی، 3 مرتبہ امام نے میدان کربلا میں صدائے استغاثہ بلند کی تھی۔ جب پہلی صدائے استغاثہ بلند کی تھی تو تاریخ کہتی ہے خیمے سے رونے کی آوازیں بلند ہو گئی، امام حسین خیمے میں آئے۔ ذرا سا تصور کیجئے، یہ وہ خیمہ ہے جس میں علی اکبر کی لاش آ چکی، عباس کا ذکر شہادت آ چکا ہے، یہ وہ خیمہ ہے جس میں زینب ام کلثوم عباس کو بھی رو رہی ہے، یہ وہ خیمہ ہے جس میں انو محمد کا ذکر ہو چکا ہے، امام حسن کے بیٹے قاسم کا ذکر ہو چکا ہے کہ قاسم بھی شہید ہو گئے۔ ہر ماں بے قرار و مضطرب ہے، بھوکے اور پیاسے بچے بھی ہیں، وہ بھی بے چین ہے۔ یہاں سے جب شور کی آواز بلند ہوئی، امام حسین خیمے میں آ کر کہتے ہیں اے زینب ام کلثوم، اے ام رباب، ابھی گریہ نہ کرو، ابھی میں زندہ ہوں. امام حسین کو بی بی زینب نے کہا بھیا ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ جب آپ نے صدا استغاثہ بلند کیا تو اصغر بے چین ہو گیا. مجھے نہیں معلوم کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا یا نہیں, لیکن بہت ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. یہ امام کا فرزند ہے, یہ کربلا کا سپاہی ہے, گویا اعلان جہاد کر رہا ہے. بابا بھی آپ تنہا نہیں ہے, میں آپ کا مددگار ہوں, میں آپ کا فریاد رس ہوں, میں جنگ لڑنے جاؤں گا. روایت کہتی ہے بی بی ام رباب نے بچے کو گود میں لیا ہوا ہے, بی بی زینب کہتی ہے بھیا آپ جنگ کے لیے چلے جائیں گے, یہ بچہ بہت پیاسا ہے, ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے, آپ کے بعد کون اسے پانی پلائے گا؟ مولا آخری مرتبہ اس کی پیاس سے رحم کر دیجئے. نہیں معلوم کس دل سے امام علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے لے کر گئے ہوں گے, لیکن تاریخ میں لکھا ہے جب امام نے علی اصغر کو گود میں لیا تو ایک مرتبہ بی بی ام رباط حسرت سے بچے کو دیکھنے لگی. مولا نے کہا ام رباط کیوں ایسے دیکھ رہی ہو, علی اصغر کو پانی پلانے لے جا رہا ہوں. کہا مولا جانتی ہوں صبح سے جو گیا واپس نہیں آیا, یہ میرا بچہ جا رہا ہے, شاید واپس لوٹ کر نہ آئے. میرے مولا مقتل میں آ گئے, اللہ نے چاہا تھا یہ دشمنوں کی شقاوت کو دکھا ہے کہ یہ کتنے ذلیل و شقی, حسین کی عظمت کو دکھا ہے کہ حسین کتنے بلند ہیں. امام نے جلتی ہوئی ریت پر علی اصغر کو لٹا دیا. امام نے کہا میرے بچے کو زمین پر لٹا دیا, ارے تمہاری جنگ میرے ساتھ ہے, یہ 6 مہینے کا بچہ ہے, اس کے ساتھ تمہاری کیا دشمنی ہے؟ کیا تمہارے درمیان کوئی صاحب اولاد نہیں؟ کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں؟ تاریخ کہتی ہے لوگ رونے لگے, اشکیا کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور کوئی آگے نہیں بڑھا. امام نے علی اصغر کو دوبارہ گود میں لیا. اتنی دیر میں عمر سعد نے حرملہ سے کہا اقطع کلام الحسین. تاریخ کہتی ہے 6 تیرے سے شوبہ ایسے تھی جو بہت بڑے تھے, جن کی نوکے بہت زیادہ 3 نوکے تھی اور بہت تن تھی, وہ تیر 6 لے کر آیا تھا حرملہ, خاص تیر انداز جس کا کوئی تیر خطا نہیں جاتا تھا. حرملہ سے عمر سعد نے کہا علی اصغر کے گلے کا نشانہ اس سے پہلے کہ یہ بچہ جنگ فتح کر لے. علی اصغر کی سوکھی ہوئی زبان خشک ہونٹوں کو دیکھ کر لوگ دھاڑے مار کر رو رہے تھے. حرملہ کہتا ہے میں نے پہلا تیر کمان میں جوڑا لیکن میرا تیر خطا چلا گیا. جب بعد میں سوال کیا 3 تیر غلط گئے, پہلا تیر خطا گیا, دوسرا بھی, تیسرا بھی. اے حرملہ تو ماہر تیر انداز تھا, تیرے تیروں میں کیسے خطا؟ حرملہ نے کہا جب پہلا تیر جوڑا میری نگاہ خیمے کے پردے پر پڑی, بچے کی ماں منتظر تھی, میرے ہاتھوں میں لرزش آ گئی, عزاداروں بچے کا معاملہ تھا, ظالم بھی کانپ اٹھا, دوسرا تیر بھی خطا چلا گیا, چوتھا تیر علی اصغر کے ایک کان سے داخل ہوا اور دوسرے کان سے باہر نکل آیا. امام نے جب علی اصغر کے گلے سے تیر نکالنا چاہا, تاریخ کہتی ہے خون کا فوارہ بلند ہوا, انکار آسمان کوئی راضی زمین نہیں, اصغر تیرے لہو کا ٹھکانہ کہیں نہیں. مولا نے خون علی اصغر کو چلو میں لیا, اپنی داڑھی کو علی اصغر کے خون سے خضاب کیا, پروردگارا گواہ رہنا اس خون ناحق کے ساتھ تیرے حضور میں آؤں گا. اب مرحلہ بہت سخت تھا, امام کے لیے منزل بہت مشکل تھی. تاریخ کہتی ہے 7 دفعہ امام خیمے کی طرف بڑھے, 7 دفعہ پیچھے ہٹے, کس طرح میرے باپ کے سامنے علی اصغر کی لاشیں کو لے کے جا. بچے کے جنازے کو دیکھے گی تو کیا گزرے گی. عزادارو جیسے بھی بیوی ام رباب نے علی اصغر کو دیکھا, ایک جملہ تاریخ نے لکھا, بیوی نے کہا اصغر تیرے برابر کے گوس بند میں سے باندھ. اتنے چھوٹے جانوروں کو بھی کوئی ذبح نہیں کرتا. کتنے شقی تھے وہ لوگ جنہیں علی اصغر کو ذبح کیا. میرے مولا نے ایک چھوٹی سی قبر خیموں کے پشت پر بنا. شاید امام چاہتے تھے, امام دکھانا چاہتے تھے, دیکھو علی اصغر کے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا جائے گا, شہادت کے بعد بھی ظلم کے اوپر دوسرا ظلم کیا جائے گا. امام نے قبر کھود کر علی اصغر کو دفن کیا, ننی سی قبر کے اوپر جلتی ہوئی ریت کو ڈالا. کربلا ہے مانی نہیں ہے, امام نے تنہا نماز پڑھائی. عزادار روایت کہتی ہے جب سروں کو کاٹا گیا اور دھوکے نیزہ پر بلند کیا گیا, گیارہویں محرم کو ایک سر کم نظر آیا, کہ وہ بچہ جسے حسین لے کر آئے تھے اس کا سر ان میں نہیں ہے, اس کا جنازہ موجود نہیں, باقی سارے شہید ایک دفعہ شہید ہوئے. اصغر تین مرتبہ ذبح کیا گیا, پہلے ارملا کے تیر سے, پھر اس نیزے سے جس سے زمین کربلا میں بار بار گھوم کر اصغر کا جنازہ تلاش کیا گیا کہ وہ جنازہ کہاں ہے, اور تیسری مرتبہ اس تلوار سے جس سے ننا علی اصغر اس کے سر کو تن سے جدا کیا گیا. اور جب کوفہ میں سروں کو پھرایا جا رہا تھا تو کوفے والوں نے صدا بلند کی تھی, ارے حسین باغی ہو سکتے تھے, یہ جوانوں کے سر باغی ہو سکتے تھے, کیا کوئی چھ مہینے کا بچہ بھی وہاں. عالم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون, یا محمود و بحق محمد, یا علی و بحق علی, یا فاطر السماوات بحق فاطمہ, یا محسن و بحق الحسن, یا قدیم الاحسان بحق الحسین. یا اللہ یا اللہ یا اللہ, پروردگارہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما لے. خداوند ہم سب کی گناہان کبیرہ و صغیرہ کو اس پر شدا کے تصدق میں بخش دے. بار الہ جتنے مومنین و مومنات التماع سے دعا کہتے ہیں, جو جائز حاجات رکھتے ہیں ان کی حاجات کو مقبول فرما. پروردگارہ جو مریض ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. ہم سب کے جسمانی اور روحانی امراض کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. جب امام تشریف لائے اس وقت بھی اور آج بھی ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما. ہمارے بچوں کو محبان اہل بیت میں, پیروکاران اہل بیت میں شامل فرما. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تمام مومنین مومنات کے مرحومین کے لیے, اور جو مجلس کو برپا کرنے والی بانی اہل خانہ کے لیے, ان کے مرحومین کے سال ثواب کی رپورٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ صحت یابی کے لیے, کچھ مریضوں کی صحت یابی کے لیے امی اجیب کے ورد کے لیے کہا گیا ہے. سب مل کر پانچ مرتبہ پنجات پاک علیہ السلام کے عدد کے حساب سے پانچ دفعہ پڑھیں گے. اچھا ناگہانی اموات جو ہو رہی ہیں اس سے بچنے کے لیے پروردگار عالم تمام مومنین و مومنات کو, مسلمین و مسلمات کو, کل مومنین و مومنات کو خداوندہ تمام اموات سے محفوظ رکھ, اور جو لوگ شکار ہو رہے ہیں خداوندہ ان کی تمام مشکلات کو برطرف فرما. ہم سب کو توفیق عطا فرما, جہاں جہاں جو جو مدد کر سکتا ہے اس طرح سے مدد کروں. پانچ مرتبہ میں اجیب کا ورد کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم,
أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ يَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ
السُّوءَ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.